جلد دوبارہ پشاور میں حاضری کا پروگرام ترتیب دیا، لیکن پشاور انتظامیہ نے مجھے پشاور میں داخل نہیں ہونے دیا، میرے داخلہ پر پابندی عائد کر کے مجھے آج تک پہنچنے سے بعض و ممنوع رکھا گیا. چنانچہ آج ایک بار پھر آپ کے سامنے مذہبی گفتگو کی غرض سے حاضر ہوں، اور میں اس امید پر گزارش اور گفتگو کر رہا ہوں کہ میں جو کچھ عرض کروں گا آپ اسے دیر تک یاد رکھیں. تقریباً 5-6 ماہ پہلے یادگار چوک پر میں ایک تفصیلی گفتگو اور سپاہ صحابہ کے موقف پر مدلل گفتگو کر چکا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اب تک بڑی حد تک میری وہ گزارشات یاد ہوں. اگرچہ میرا یہ ارادہ ہے کہ اسی طرز پر میں ایک اور یادگار تقریر بھی پشاور میں کروں، لیکن یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس طرز کی دوبارہ گفتگو میں آپ کے یہاں کب کرتا ہوں. بہرحال انشاءاللہ زندگی رہی تو اسی طرز پر بلکہ اس سے بھی زیادہ مدلل میں ایک اور گفتگو آپ کے یہاں کرنے والا ہوں. رب العزت مجھے اس کی توفیق بخش. آج میں بہت مختصر وقت میں سپاہ صحابہ کی ضرورت، اس کا موقف، اور مدح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مختصر لفظوں میں چند گزارشات پیش کروں گا. آپ یہ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی تاریخ اٹھتی ہے اس تاریخ کو سارے لوگ یا سارا جہان قبول نہیں کرتا. جہاں کچھ موافق لوگ ہوتے ہیں وہاں مخالفین بھی ہوتے ہیں. ہر تاریخ مخالفین میں پھر مختلف قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں. بعض وہ مخالفین ہوتے ہیں جو زید اور حسد کی بنیاد پر مخالفت کرتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کے خلاف تحریک اٹھتی ہے تو وہ اپنے خلاف تحریک کی وجہ سے مخالفت کرتے ہیں اور انہیں کرنی چاہیے، اور بعض وہ مخالفین ہوتے ہیں جو غلط کامی کی بنیاد پر کسی بھی تحریک کی مخالفت کرتے ہیں. جو لوگ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر کسی تحریک کی مخالفت کریں انہیں قائل کرنا بھی آسان ہوتا ہے، ان کے ساتھ گفتگو کرنی بھی آسان ہوتی ہے، اور ان کے لیے دل میں نرم جذبات بھی ہوتے ہیں، امید بھی ہوتی ہے کہ جب ان سے گفتگو کی جائے گی تو وہ ہمارے موقف کو تسلیم کریں گے جو مغالطے میں یا غلط فہمی میں مخالفت کر رہے ہیں. اور جو لوگ زید اور حسد کی بنیاد پر مخالفت کرتے ہیں یا جن کے خلاف تحریک اٹھتی ہے وہ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے یہ توقع نہیں ہوتی کہ وہ کسی بھی وقت اپنی مخالفت بند کر دیں، اور نہ ہی کسی تحریک کو یہ تڑپ رکھنی چاہیے کہ اس کا کوئی مخالف نہیں ہوگا یا ساری دنیا اس کی موافق ہو جائے گی. سپاہ صحابہ مدح اصحاب رسول کی ایک منظم تحریک کا نام ہے. ہم قطعاً یہ تڑپ لے کر نہیں اٹھے کہ ہر شخص ہماری تعریف کرے گا یا ہماری مدح کرے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیگر تحریکوں کی طرح ہماری مخالفت بھی ہوگی، موافقت بھی ہوگی. البتہ ہم نے اپنا ضمیر اور اپنا دل مطمئن کر لیا، اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم مزید آل سنت کے دلوں کو بھی اطمینان دلائیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا پروگرام کیا ہے. میرے سنی بھائی، پاکستان کو مہاراج وجود میں آئے ہوئے 42 سال کا طویل عرصہ گزر گیا. اس لمبے عرصے میں آل سنت کے حقوق، مذہبی حقوق غصب کیے گئے، کوئی ایک حق بھی آل سنت کو ان کے مذہبی حق کی بنیاد پر نہیں دیا، جبکہ آل سنت کے مقابلہ میں شیعہ اقلیت نے اپنے بہت سارے مذہبی مطالبات تسلیم کرائے، اور آج پوزیشن یہ ہے کہ سنی اکثریت غلام نظر آتی ہے اور شیعہ اقلیت بادشاہی کر رہی ہے. میں آگے چل کر اس کی انشاءاللہ قدر وضاحت کروں. 42 سال کے عرصے میں آل سنت کے کتنے حقوق غصب کیے گئے اور آج تک غصب، اور سنی قوم نے بحیثیت قوم کے اپنے ان حقوق کی بحالی کے لیے کوئی آواز بلند نہیں کی. اگر آواز بلند کی تو انتہائی غیر منظم، جدوجہد کی ہے تو انتہائی غیر منظم. میں کلیتاً اس کی نفی بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ کسی نے بالکل آواز نہیں اٹھائی، ایسا نہیں ہے. آواز اٹھی، جدوجہد بھی ہوئی، لیکن جس طرح کی جدوجہد یا جیسی آواز چاہیے تھی اس سطح کی آواز نہیں اٹھی، اس سطح کی جدوجہد نہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج تک ہم اپنے ان مذہبی حقوق سے کلیتاً محروم چلے آ رہے ہیں. مثلاً پاکستان واضح سنی اکثریتی آبادی، اکثریتی آبادی کی بنیاد پر ہمارا حق بنتا تھا اور حق ہے کہ پاکستان کا آئین اس بات کی ضمانت دے کہ پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم سنی العقیدہ مسلمان ہونا لازمی ہوگا. یہ ہمارا حق تھا اور آج بھی. میں اپنے اس حق کے لیے مثال کے طور پر یا دلیل کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ ایران میں شیعہ 60% ہے اور سنی 40%، 60% شیعہ اکثریت میں، 40% سنیوں کو پسے پش ڈالتے ہوئے ایرانی آئین میں یہ لکھ لیا، ایرانی آئین میں یہ طے کر لیا کہ ایران کا صدر اور وزیر اعظم شیعہ اثنا عشری ہونا لازمی ہوگا. یہ آئین خمینی کے حکم پر بنا ہے اور خمینی کی زندگی میں یہ چیز تحریر کی گئی، جو خمینی یا اس کے ایجنٹ یا چیلے پاکستان میں اور اسی طرح دنیا کے دیگر ممالک میں یہ پروپوگنڈا کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہیں کہ لا شیعہ ولا سنیہ اسلامیہ اسلام. اگر بات یہی سچی تھی کہ لا شیعہ ولا سنیہ تو پھر ایران کے آئین میں شیعہ اور سنی کی تقسیم کیوں کی گئی؟ یہ کیوں طے کر دیا گیا کہ ایران کا صدر سنی نہیں بن سکتا؟ اگر آپ شیعہ اور سنی کی تقسیم نہیں کر رہے ہیں, آپ اسلامیہ اسلامیہ ہی کے نعرے پر کار بند ہیں اور اس میں آپ دھوکہ نہیں کر رہے ملت اسلامیہ سے, تو پھر ایران کے آئین میں یہ دفعہ نہیں ہونی چاہیے تھی کہ ایران کا صدر اور وزیر اعظم شیعہ اثنا عشری ہونا لازمی ہوگا. اسی طرح ایران کے آئین میں یہ بھی طے کر لیا گیا کہ ایران کا سرکاری مذہب شیعہ اثنا عشری ہوگا. تو وہ نعرے کہاں گئے جن کا پروپگنڈا آج بھی ہے کہ ہم شیعہ سنی تمیز ختم کر رہے ہیں, ہم اتحاد بین المسلمین کے داعی ہیں, یہ لا شیعہ ولا سنی ہے, یا ہم فرقہ واریت پہ یقین نہیں رکھتے. یہ نعرے سب کے سب کہاں ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ایرانی انقلاب یا خمینی انقلاب خالصاً شیعہ انقلاب, اس نے اس انقلاب کی وساطت جہاں شیعت کو ایران نے مضبوط کیے وہی وہ شیعت کو دیگر ممالک میں بھی مضبوط کرتا رہا ہے, اور آج بھی اس کے جانشین شیعت کو دنیا کے دیگر ممالک میں مضبوط کر رہے ہیں. اس پر بھی میں آگے چل کر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں, لیکن بنیادی طور پر عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اگر ایران میں 60% شیعہ یہ مطالبہ منوا سکتا ہے کہ ایران کا صدر اور وزیر اعظم شیعہ اثنا عشری ہونا لازمی ہوگا, تو کیا پاکستان میں ہم یہ نہیں منوا سکتے کہ پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم سنی العقیدہ مسلمان ہونا لازمی ہو؟ ہمارے اس مطالبے میں کوئی غیر معقولیت, کوئی زیادتی؟ اگر پاکستان میں ہمارے اس مطالبے کو فرقہ واریت کا نام دیا جاتا ہے تو میں انہی لوگوں سے جو ہمارے اس مطالبے کو فرقہ واریت کہتے ہیں انہی سے پہلا مطالبہ یہ کروں گا کہ وہ ایران کے اس آئین کو بھی فرقہ واریت کہیں.
بے شک,
جرات کے ساتھ کہیں.
بے شک,
اگر وہ ایران کو اپنا چہیتہ سمجھتے ہیں, خمینی کی مدح کرنا اپنا ایمان سمجھتے ہیں تو بات الگ ہے. اگر ایسا نہیں تو پھر غیر جانبدارانہ تبصرہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایران کے اس اقدام کو بھی فرقہ واریت کہیں اور اس کے گن اور اس کی تعریف اور اس کی مدح پاکستان میں مت کرے. لیکن اگر وہاں وہ ایسا کہنے کو تیار نہیں تو پھر ہمارے اس مطالبے کو فرقہ واریت کا نام کیوں دیا جاتا ہے؟ جبکہ بنیادی طور پر میں یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم فرقہ واریت کی بھی وضاحت چاہتے ہیں. فرقہ واریت کس کا نام ہے؟ ہم شیعہ کو مسلمان نہیں سمجھتے, ہم اس پر وزندار دلائل رکھتے ہیں جن دلائل میں سے کچھ کا ذکر میں یادگار چوک پر کر گیا تھا. یہاں تک کہ میں نے وہاں یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر شیعہ کو میرے دلائل سے اختلاف ہو تو وہ ہائی کورٹ میں رٹ کریں, سپریم کورٹ میں رٹ کریں. میرے اس چیلنج پر سپاہ صحابہ سرحد نے ایک پمفلٹ شائع کیا, جس پمفلٹ کا جواب تو سیو نے کیا دینا تھا, انہیں چالاکی کے ساتھ ایک اور اشتہار چھاپ دیا. اس کا میں نے کہیں تذکرہ نہیں کیا, لیکن چونکہ وہ یہاں سے چھپا ہے اس لیے میں آج یہاں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. اس نے انہوں نے یہ لکھا کہ حق نواز یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کافر کہتا ہوں, تم عدالت میں آؤ, سپریم کورٹ میں آؤ, ہائی کورٹ میں آؤ. آگے یہ لکھا کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ عام مناظروں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, اس لیے اب ہمیں عدالتی لڑائی لڑ لینی چاہیے. یہ ساری گفتگو لکھنے کے بعد شیو نے اپنے عرض کا اقرار کیا ہے, کہا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں تو ہم نہیں آ سکتے, البتہ ہم پرانی طرز کے مناظرے کے لیے تیار ہیں، حق نواز جب چاہے جہاں چاہے مناظرہ کر لیں۔ یہ لکھ کر اوپر سرخی جما دیے کہ حق نواز کی شکست فاش۔ اندازہ کیجیے جب میں کہتا ہوں کہ عام مناظروں کا فائدہ نہیں ہوا، یہ مناظرے امام اہل سنت مولانا عبد الشکور لکھنوی نے بیسیوں کیے، علامہ دوست محمد قریشی نے بیسیوں کیے، بانی دار نوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ عمر قدہ نے شیعہ سے مناظرے کیے، اکابر علماء نے یہ متعدد بار ویسے کی، لیکن شیعت نے اپنی ضد نہیں چھوڑی اور بدستور اسی طرح وہ اپنے مذہبی لٹریچر میں اہل سنت کے مقتدر علماء کی شکست فاش کا عنوان دے کر لکھتے چلے آئے ہیں۔ تو ہم نے لائن بدلی ہے کہ یہ باتیں ہو چکی، مناظرے مباحثے مکالمے ہو چکے، جو نتائج مرتب ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے، شیعہ نے ضد نہیں چھوڑی، تو اب ہم قادیانی مسئلے کی طرح اسے حرارت میں کیوں نہ لائیں جس پر شیعہ نہیں آیا۔ اور میں آج پھر پشاور میں چیلنج کرتا ہوں کہ شیعہ زہر کا گھونٹ پی سکتا ہے، عدالتی چیلنج کبھی بھی میرے دلائل کو نہیں کر سکتا۔
مذہب اہل سنت والجماعت، مذہب اہل سنت والجماعت، شیر اسلام مولانا حق نواز جھنگوی۔
15 برس بیت گئے ہیں مجھے یہ بات کہتے ہوئے، 15-16 برس کہ تم عدالت میں آؤ۔ آج ایک بات کا مزید اضافہ کرتا ہوں، اگر شیعہ نہیں آتا تو ہمارے اس موقف کو فرقہ واریت کہنے والے عدالت میں آئے، وہ ہمیں عدالتی چیلنج کر، بے نظیر چیلنج کر دے، نواز شریف چیلنج کر دے، سرحد کی صوبائی حکومت چیلنج کر دے، سرحد کے ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے، پنجاب ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے، سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے، بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے کہ یہ مولوی شیعوں کو کافر کہتا ہے اور فرقہ واریت ہے اور غلط کہتا ہے۔ اگر میں عدالت میں شیعہ کو کافر ثابت نہ کر سکا، حکومت خود مجھے گولی مار دے۔ میں تو پاکستانی عدالت کے احترام کرتے ہوئے فیصلہ ماننے کو تیار ہوں، جبکہ شیعہ تقریب کار پاکستانی عدالتوں کے فیصلے ماننے کو بھی تیار نہیں۔ جس کی زندہ مثال جنرل فضل حق کی ضمانت کا کیس ہے، جس پر ایران کے کتے بھی بھونکے پاکستان کے کتے بھی بھونکے۔ چاہیے یہ تھا کہ پاکستان کی سب سے مقتدر عدالت، پاکستان کی سپر عدالت، پاکستان کی سپریم کورٹ کے اس چھوٹے سے فیصلے کو مان لیا جاتا، لیکن نہیں مانا گیا۔ آپ پروازیے میں آگے چل کر اس کی تھوڑی سی مزید شاید وضاحت کروں گا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو فیصلہ ماننے کو تیار ہیں، شیعہ آئے چیلنج کر دے، حکومت چیلنج کر دے، یا ہمارے اس موقف کو فرقہ واریت کہنے والے چیلنج کر دے، بات کسی ٹھکانے لگے۔ اگر ہم غلط موقف اختیار کیے ہوئے ہمیں ہدایت ہو جائے گا یا ہمیں سزا مل جائے گا، اور اگر ہمارا موقف صحیح ہے تو سنی قوم ہمارا ساتھ دے گی اور پہلے سے زیادہ کھل کے ساتھ دے گی
انشاءاللہ۔
آخر کیا وجہ کہ شیعہ ہمارے اس چیلنج کو قبول کرنے کو تیار نہیں؟ اور میں تو پیشگوئی کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ شیعہ زہر کا پیالہ پی سکتا ہے لیکن عدالتی چیلنج نہیں کر سکتا۔ کیوں کر کیوں نہیں سکتا؟ وجہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شیعہ کو اپنے کفر، اپنے کفری عقائد، اپنی غلاظت، اپنی ضلالت اور گمراہی معلوم ہے۔ وہ سمجھتے کہ جب وہ عدالت میں آئیں گے تو ان کا موقف کتنا کمزور ہے، ان کے پاس ان کے اپنے ایمان پر کوئی دلائل نہیں، ان کے پاس ان کے اپنے مسلمان ہونے کی کوئی سند نہیں ہے۔ شیعہ کیسے عدالت عالیہ کو مطمئن کرے گا کہ میں تو مسلمان ہوں اور ابو بکر مسلمان نہیں ہے. شیعہ کیسے عدالت عالیہ کو مطمئن کرے گا کہ میں تو مسلمان ہوں عمر مسلمان نہیں ہے. شیعہ کیسے عدالت عالیہ کو مطمئن کرے گا کہ میں بھی مسلمان ہوں, میری بہن بھی مسلمان ہے, میری بیٹی بھی مسلمان ہے, میری ماں بھی مسلمان ہے, لیکن صدیق کی بیٹی پیغمبر کی بیوی ایسا مسلمان نہیں ہے. کیسے عدالت کو مطمئن کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عدالت ایک چکسی کو, عدالت ایک پاکستان کے غنڈے کو, عدالت ایک پاکستان کے آواز کو, عدالت ایک پاکستان کے سمندرے کو, عدالت ایک پاکستان کے ہرن فروش کو مسلمان تسلیم کر لے اور جنت میں پیغمبر کے پہلو میں سونے والے صدیق کو مسلمان نہ مانے, کیسے ہو سکتا؟
عظمت صدیق اکبر, عظمت صدیق اکبر.
پاکستان ہی نہیں دنیا بھر کا شیعہ ابو بکر و عمر کے ایمان کا قائل نہیں ہے, اور آج تک اس دھرتی پر کوئی مقتدر سنی عالم مانے نہیں جانا ہے جو صدیق و عمر کو کافر کہنے والوں کو مسلمان سمجھتا ہو. نہیں آیا ایسا عالم ماں کے پیٹ سے باہر. 14 صدیوں کا چیلنج کرتا ہوں. ہم نے کوئی جدت نہیں کی, ہم نے نیا مسئلہ پیدا نہیں کیا. ہم اپنے اس موقع پر اکابرین کی سند رکھتے ہیں, ہم اپنے اس موقع پر اکابرین کے فتاوی جات رکھتے ہیں, ہم اپنے اس موقع پر قرآن و سنت کے دلائل رکھتے ہیں, ہم اپنے اس موقع پر تاریخ اسلام کی واضح شہادت رکھتے ہیں. ہم کوئی نیا مسئلہ نہیں پیدا کر رہے. تمہیں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں یہ گفتگو ایک بڑی لمبی گفتگو میں آپ کے یہاں پہلے کر چکا ہوں, اور مزید وعدہ کر رہا ہوں کہ ایک گفتگو اور کروں جو اس سے زیادہ تیز اور اس سے زیادہ خطرناک ہو. ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے, ہونی چاہیے. آپ کی دعا چاہیے. بڑی حد تک زمین ہموار ہو گئی, بڑی حد تک
انشاءاللہ,
اور انشاءاللہ مزید ہو جائے گی
انشاءاللہ.
اور میں اپنے رب پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں, اپنے رب پر, اس کی حکمتیں وہ بہتر جانتا ہے. تاہم میں اپنے رب پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ وہ دن پاکستان میں ضرور آنا ہے کہ جس دن شیعہ کا کفر اور اسلام عدالت میں زیر بحث آئے گا. اس دن نے آنا. 42 سال سے ہمارے حقوق غصب ہوتے چلے آ رہے ہیں, پورے 42 سال سے. اگر ایران میں سنی صدر نہیں بن سکتا تو پاکستان میں شیعہ صدر کیوں بن سکتا ہے؟ اگر ایران میں 40% سنیوں کا نمائندہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا تو پاکستان میں 2% شیعوں کا نمائندہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر کیوں آ سکتا ہے؟ یہ ہمارا بنیادی حق ہے, اس حق کو ہم نے وصول کرنا ہے. اگر ایم کیو ایم مہاجر حقوق کی بنیاد پر لڑ سکتی, اگر پنجابی پنجابی حقوق کی بنیاد پر لڑ سکتی, اگر پختون پختون کی بنیاد پہ لڑائی لڑ سکتا ہے, اگر بلوچی بلوچی کی بنیاد پہ لڑائی لڑ سکتا ہے, اور یہ تمام لسانی تنظیمیں کام کرنے والی آج معزز شمار ہوتی ہیں. آج کراچی کا اطاف بھی معزز ہے, آج سندھ کا جی ایم سید بھی معزز ہے, آج دوسری لسانی جھگڑے پیدا کرنے والی تنظیمیں اور جماعتیں بھی دو دو ممبر چار چار ممبر لے کر معزز شمار ہوتی ہیں. تو ہم تو ان سے زیادہ وسیع پروگرام پیش کرتے ہیں. ہم سنی بنیاد پہ گفتگو کر رہے ہیں جس میں مہاجر بھی ہے, پختون بھی ہے, پنجابی بھی ہے, بلوچی بھی ہے, سید بھی ہے, غیر سید بھی ہے, قریشی بھی ہے, اور قومیں بھی ہیں. ہم تو وسیع بنیاد پر ایک مطالبہ پیش کرتے ہیں کہ سنی اکثریتی قوم ہے, بین الاقوامی قوانین کے مطابق بھی ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے. ہم نے کون سی زیادتی کی ہے کہ ہمیں فرقہ واریت کے تانے دے کے نظر انداز کر دیا جائے؟ ایم کیو ایم کیوں معزز بن گئی؟ اس کے ساتھ پاس 4 سیٹیں, تو آپ اس کی تمام تر شرارتیں بھول گئی؟ اب وہ سینے لگ گیا, اب اس پہ کوئی تنقید نہیں ہے کہ یہ لسانی جھگڑا پیدا کیا گیا جو ملک کی تباہی کا باعث تھا. کوئی انصاف چاہیے میرے سنی بھائی. ہم جو موقف لے کے اٹھے وہ پوری سنی قوم کا موقف ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فرقہ واریت کسے کہتے ہیں؟ فرقہ واریت چند فروعی مسائل کو چھیڑنے کا نام تو ہو سکتا ہے کہ جن مسائل پر درگزر ہو سکتا ہو یا جن مسائل پر اتفاق ہو سکتا ہو, یا جن مسائل کو درگزر کر کے نبھایا جا سکتا ہو، لیکن کفر اور اسلام میں اتفاق نہیں ہو سکتا. کفر اور اسلام کے خلاف، کفر اور اسلام کے جھگڑے کو، کفر اور اسلام کی جنگ کو، کفر اور اسلام کی لڑائی کو اگر فرقہ واریت کہنا ہے تو پھر افغان جہاد کو بھی فرقہ واریت کہیے، پھر فلسطینی مجاہدین کی لڑائی کو بھی فرقہ واریت کہیے، بلکہ اس سے آگے نقل کفر کفر نواشد آپ کو پھر پیغمبر اسلام کی جنگ بدر کو بھی فرقہ واریت کہنا پڑے گا، احد کی لڑائی کو بھی فرقہ واریت کہنا پڑے گا. اگر کفر کے خلاف لڑائی کا نام فرقہ واریت ہے تو پھر اس کی ذات سے کون بچ سکتا ہے؟ اور اگر کسی اور چیز کا نام آپ نے فرقہ واریت رکھا ہوا ہے، جو بھی یہ بات کہے تو وہ اس کی وضاحت کرے. ہندوستان میں ہندو مسلم لڑائی کو فرقہ واریت کہہ دیا جاتا ہے، پاکستان میں شیعہ سنی لڑائی کو فرقہ واریت کہہ دیا جاتا ہے. یعنی تریز ہی اٹھ گئی ہے سرے سے کہ جتنا مرضی کوئی کفر بکتا جائے اس کے خلاف بولنے کو فرقہ واریت کا نام دے کر اس کی وقت گرا دینے کا نام ہم دین نہیں سمجھتے. میں کھل کے پہلے بھی آپ کے چوک پہ کہہ گیا تھا، آج پھر چوک پہ کہہ رہا ہوں کہ میں شیعہ کو کائنات کے ہر کافر سے بدتر کافر سمجھتا ہوں. اور یہ لفظ بھی میرے محض جذباتی نہیں کہ کائنات کے ہر کافر سے بدتر کافر سمجھتا ہوں، یہ الفاظ جذباتی نہیں، میں اپنے ان الفاظ پہ دلائل رکھتا ہوں. ہر کافر سے بدتر کافر، ہر کافر. توجہ رہے ذرا، بات کہنا چاہتا ہوں چلتے ہوئے. شیعہ کی ذمہ دار کتاب، شیعہ کی مشہور ترین کتاب جس پر ایران کی دولت لگی ہے، جس پر ایران کا تیل لگا ہے، جو خمینی کے امام پر، خمینی کے حکم پر شائع کی گئی ہے، اور جس کی پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں وسیع پیمانے پر اشاعت کی گئی ہے، حق الیقین ملا باقر مجسی ملعون کی تحریر شدہ ہے. اس کتاب میں وہ ایک باب قائم کرتا ہے، باب رجب، کہ مردے دوبارہ دنیا میں آئے ہیں قیامت سے پہلے پہلے، ایک بار ان کو زندگی ملے گی، پھر مریں گے، پھر قیامت کہہ لیں گے. یہ عقیدہ ہے شیعہ کا، مسئلہ ہے رجب. اس پہ اس نے باب باندھا ہے، اس باب میں وہ لکھتا ہے کہ جب امام مہدی ظہور کرے گا تو وہ پہلے مکہ جائے گا، مکہ معظمہ سے ہوتا ہوا مدینہ طیبہ آئے گا، روزہ رسول پر آ کر سوال کرے گا کہ یہ دو سات قبریں اور کس کی بن گئی. لوگ بتلائیں گے کہ یہ رسول کے خلفاء تھے، یہ دونوں رسول کے سسر ہیں، ان دونوں کی بیٹیاں پیغمبر کی بیویاں تھیں. یہ لوگ اسے مطلع کریں گے، وہ پھر پوچھے گا کہ یہ داخل کیسے ہو گئے. لوگ کہیں گے چونکہ رسول کے قریبی تھے اس لیے یہاں داخل ہو گئے. تین دن کے بعد مہدی اعلان کرے گا، روزے کی دیوار توڑو، ان دونوں کو نکالو. توجہ رہے ذرا، شیعہ کی کتاب نہ ہو، ایران سے چھپی نہ ہو، اس میں عبادت نہ ہو، میں ہر صدا کا مستحق ہوں. اگر یہ سب کچھ ہو تو پھر شیعہ کو ہر کافر سے بدتر کافر کہنا میرا ایمان ہے. کہتا ہے کہ تین دن کے بعد مہدی کہے گا روزے کی قبر توڑو، ابو بکر عمر کو نکالو، اس سے دروازہ نہیں کھولتا، روزے کی دیوار کہتا توڑو، قبر توڑو غلط نکل گیا. کہتا ہے روزے کی دیوار توڑو، دروازہ نہیں کھولتا، دیوار توڑ کر نکالتا ہے، اور اس روزے کی دیوار توڑتا ہے جس کے مکی کے لیے رب نے 1400 سال پہلے اعلان کر دیا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر کے قریب اپنی آواز مت بلند کرو. وہاں اس رسول کے روزے کو کدال لے کر شیعہ کہتا ہے کہ مہدی توڑوائے گا، دیوار توڑ کے ابو بکر و عمر کی لاشیں نکالے گا. آگے لکھا ہے کہ جب لاشیں نکلیں گی تو ان کے جسم سرو تازہ ہوں گے، ان کا کفن تازہ ہوگا. توجہ کیجئے، دشمن کے منہ سے کیا بات نکل رہی ہے، کافر کے منہ سے کیا نکل رہا ہے. ابو بکر و عمر کے وجود تازہ ہوں گے، ان کے کفن تازہ ہوں گے، لوگ ان کی یہ کرامت دیکھ کر شک کر رہ جائیں گے. پھر کیا کرے گا مہدی؟ کہے گا ان کے کفن اتار لو. ابو بکر و عمر کو ننگا کر دے گا، ننگا کر کے کہے گا درخت سے لٹکاؤ، اور اس درخت سے لٹکاؤ جو درخت خشک ہو. جب خشک درخت کے ساتھ لٹکائے جائیں گے تو وہ درخت قدرت خدا سے سرسبز ہو جائے گا. ابو بکر و عمر کو ماننے والے لوگ کہیں گے شرم کرو اب بھی بات نہیں آتے ہو, ان کی اور کیا عند اللہ مقبولیت کی دلیل تمہیں چاہیے, ان کے جسم تازہ تھے, ان کے کفن تازہ تھے, ان کو خشک رختوں کے ساتھ تم نے لٹکایا, وہ سرسبز ہو گئے, اب تو شرم کرو باز آؤ. جب ابو بکر و عمر کو ماننے والے یہ بات کہیں گے تو ماضی کہے گا کہ جو یہ بات کہتے وہ الگ ہو جائیں, وہ الگ آ جائیں گے. ماضی انہیں سزا دے گا اس جرم میں کہ تم نے ایسا کیوں کہا ہے, اور ساتھ ہی ابو بکر و عمر کے وجود وہی لٹکا کر پھر انہیں سزا اس جگہ دینے کے بعد پھر ان کے جسموں کو پھر ان کو زندہ کرے گا. زندگی کے بعد دنیا جہان کے تمام جرائم کا ذمہ دار انہیں قرار دے گا. آج تک دنیا نے جتنا زنا ہوا ہے ماضی کہے گا ابو بکر تو ذمہ دار ہے, آج تک جتنے قتل ہوئے ماضی کہے گا ابو بکر تو ذمہ دار ہے, آج تک جتنی بدماشی ہوئی ہے ماضی کہے گا ابو بکر تو ذمہ دار ہے, حسین کے قتل کا تو ذمہ دار ہے, فاطمہ الزہرا کی توہین کا تو ذمہ دار ہے. دنیا میں جتنی چوری ڈاکے زنا برائی بے حیائی بدماشی جو کچھ آج تک ہوئے ان تمام جرائم کے تم دو ذمہ دار ہو. آگے لکھے کہ پھر ابو بکر عمر کہیں گے بے شک ہم دونوں ہی تمام برائیوں کے ذمہ دار ہیں. یہ اقرار کرنے کے بعد پھر انہیں وہ سزا دے گا, انہیں آگ لگائے گا, ان کو جلا دے گا, ان کی راکھ پھر ایک آندھی آئے گی, وہ راکھ ان کی راکھ کو اڑا کے لے جائے گی. معلوم نہیں کہاں, بلکہ یہ بھی لکھے کہ صرف کسی کے اکتفا نہیں ہوگا, دن میں ہزار مرتبہ انہیں زندہ کیا جائے گا, سزا دی جائے گی, ہزار مرتبہ زندہ کیا جائے گا, سزا دی جائے گی, پھر انہیں آگ لگائی جائے گی, پھر آندھی آئے گی, ان کی راکھ اڑا کے لے جائے گی, جہاں رب چاہے گا لے جائے گا. یہ کفر, یہ خلافت, یہ دجل, یہ شیطنت حق الیقین میں درج ہے. باقر مجلسی شیعہ ملعون تحریر کرنے والا ہے, کتاب ایران سے چھپ کے آئی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں فرعون کے لیے یہ سزا شیعہ مذہب میں نہیں ہے, نمرود کے لیے یہ سزا شیعہ مذہب میں نہیں ہے, قارون کے لیے یہ سزا شیعہ مذہب میں نہیں ہے, شیطان کے لیے یہ سزا شیعہ مذہب میں نہیں ہے, ابو جہل کے لیے یہ سزا شیعہ مذہب میں نہیں ہے, ابی لہب کے لیے یہ سزا شیعہ مذہب میں نہیں ہے, عتبہ شہبہ کے لیے یہ سزا شیعہ مذہب میں نہیں ہے, پیغمبر خدا کو پیٹ میں مارنے والوں کے لیے یہ سزا شیعہ مذہب میں نہیں ہے, رسول کو گھر سے بے گھر کرنے والے کافروں کے لیے یہ سزا شیعہ مذہب میں نہیں ہے, غلام احمد قادیانی کے لیے یہ سزا شیعہ مذہب میں نہیں ہے, مسلمہ قذاب کے لیے یہ سزا شیعہ مذہب میں نہیں ہے, نہرو کے لیے یہ سزا شیعہ مذہب میں نہیں ہے, اندرا گاندھی کے لیے یہ سزا شیعہ مذہب میں نہیں ہے, راجیو گاندھی کے لیے یہ سزا شیعہ مذہب میں نہیں ہے, یہ سزا صرف ابو بکر عمر کے لیے ہے. اس بنیاد پر میں کہتا ہوں شیعہ ہندو سے بڑا کافر ہے, سکھ سے بڑا کافر ہے, عیسائی سے بڑا کافر ہے. کافر تھوک سے بھرے گا لیکن پھر وہ تھوک سیلان نہیں رکھتی, اس نے لوٹے سے باہر کوئی نہیں آنا. ایک تجویز شاید پسند آ جائے شیعہ کو کہ خمینی آگے بیٹھے یا خامنائی آگے بیٹھے یا نقوی آگے بیٹھے یا اس کے چیلے آگے بیٹھے اور آئی ایس او کے نوجوان نمبر وار قطار لگا کر تھوکتے جائیں, قبلہ سجدہ کرتا جائے, کعبہ سجدہ کرتا جائے. کائنات کے دجالو, کائنات کے اوباشو, کائنات کے گنڈو, دین کے باغیو, دین کے دشمنو, میں مٹ سکتا ہوں لیکن تمہیں دجال کہنے سے بات نہیں آ سکتا, اور مٹوں گا بھی ٹھہر گئے, مٹوں گا بھی آسانی کے ساتھ نہیں, تمہاری جڑ نکال کے جاؤں گا انشاءاللہ. میں مر گیا سب بھی سپاہ صحابہ تمہاری ناک میں نکیل ڈال کے چوکوں پہ نجا دے گی, چوکوں پہ تمہیں رقص کروائے.
قدم بڑھاؤ
ایران کے کتے, ایران کے ٹوڑی, ایران کے ٹاؤس, ایرانی دجال, تمہیں میرے ملک میں اندرونی مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے, ہم تمہارے غلام اور تمہاری رعایا نہیں. میرے ملک کی آرا 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 ایک فیصلہ کرے, ایران کا وزیر داخلہ کون ہوتا ہے, نور جہاں کا بیٹا یا طلاق کی کوکھ سے جنم لینے والا کہ وہ میری عدالت کے فیصلے کو ٹھکرا کر دوست دکھائے اور پاکستان کی وزیر اعظم بے نظیر کون ہوتی ہے عدالت کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کرنے والی اس سے بڑی بغاوت عدالت کے خلاف دوسری نہیں ہو سکتی. تم کون ہوتے ہو ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے والے؟ کبھی بیت اللہ میں لوگوں کے دھماکے، کبھی حرمین کا تقدس پامال، کاش کوئی شاہفات جیسا پاکستان میں ہوتا ایرانی وزیر داخلہ کو چھٹی کا دودھ جانا. لیکن ایران وچ، لیکن حرمین وچ شاہفات ہے اور پاکستان وچ رنگ. اس نے سر جھکا دیا پوری قوم کا. کل تک میرا ریڈیو کہتا تھا جب انڈیا سے جنگ لگی، جنگ چھیڑ نہیں ہوندی زنانیاں دی. آج کہہ سکتے ہو؟ کہو ذرا سر بلند کر کے. آج اگر جنگ لگ جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ جنگ چھیڑ نہیں ہوندی زنانیاں دی؟ کب تک میرے ملک کا نوجوان سینہ تان کے کہتا تھا اسی ونگا نہیں پائی ہوئی؟ نہیں سمجھے، یہ پنجابی نہیں سمجھتا تھوڑی بہت. اسی ونگا، اسی چوڑیاں نہیں پائی ہوئی ہیں؟ آج بھی کہہ سکتے ہو؟ آج چوڑی والی سرکار برسر اقتدار ہے، اور سرکار بھی وہ کہ جس کے شادی سے اگلے دن صاف ہی پوچھتا ہے محترمہ کتنے بچے پیدا کرو گی، کہتی ہے دو. باہیا بچی، شرم والی بچی کبھی یہ کہا کرتی شادی سے اگلے دن؟ شادی سے اگلے دن کوئی با شرم بچی، باہیا بچی بتلاتی ہے میں کتنے بچے پیدا کروں؟ اور خامد دیدی کیا حضور خامد ہے، اس سے صاف ہی پوچھتا ہے محترم آپ بتلا سکتے ہیں آپ کی آلیہ کے دوست کتنے ہیں؟ سہیلیاں نہیں دوست، وہ کہتا ہے کوئی پتہ نہیں کتنے. کیا کہنے ایسے اقتدار کے، کیا کہنے ایسے باہیا خاندان کے؟ پاکستانی قوم کو اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی کا دن نہیں دیکھنا پڑے گا جن حالات سے آج ہم گزر رہے ہیں. یہ کون ہوتی ہے بے نظیر جو وزیر داخلہ ایران کو کہے کہ مجھے افسوس ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر، تجھے تیرے باپ کے قتل کے سزائے موت پر بھی افسوس تھا، تجھے عارف حسینی پر بھی افسوس ہے، تجھے سپریم کورٹ کے کسی شخص کی ضمانت لینے پر بھی افسوس ہے، تو آخر پاکستان کی عدالتیں اور کریں کیا؟ پھر انہیں چھٹی کراؤ. حد ہو گئی. ایرانی وزیر داخلہ اگر آیا انسانی بنیاد پر مطالبہ کرنے تو اسے اسلام آئی ظہیر کے لیے بھی آنا چاہیے، اسے مولانا شمس الدین شہید کے لیے بھی آنا چاہیے، اسے مولانا احسان اللہ فروخی کے لیے بھی آنا چاہیے تھا، اسے علی اختر جان مینگر کے لیے بھی آنا چاہیے تھا. اگر ان واقعات میں وہ نہیں آیا بلکہ اس سے پہلے جب پاکستان میں بموں کے دھماکے ہوتے تھے اس وقت اسے آنا چاہیے تھا، اگر ان حالات میں نہیں آیا اور آج ایک ملا کے قتل کے بعد آئے تو یہ فرقہ واریت ہے، یہ ماج اپنا مذہبی تسلط جمانے کی کاروائی ہے. ہم ایران کو ٹھڈے مار کے نکال دیں گے. سپاہ صحابہ کا سلوگن ہے، سپاہ صحابہ کا نعرہ ہے، دنیا کے تین بڑے شیطان روس امریکہ اور ایران ہمارا سلوگن ہے. ہم یہ نعرہ برملا لگاتے ہیں، دنیا کے تین بڑے شیطان روس امریکہ اور اسی آواز سے، دنیا کے تین بڑے شیطان بلند آواز سے، بلند آواز سے، دنیا کے تین بڑے شیطان، دنیا کے تین بڑے شیطان روس امریکہ اور ایران. تم نے بیت اللہ کا تقدس پامال کیا ہے اور کیوں کیا؟ خمینی کی قبر کو بیت اللہ بنایا ہے. پڑھو ہفت روزہ تکبیر کراچی، جس نے خمینی کی قبر کا فوٹو دیا کہ کعبے کی شکل بنائی گئی اور اس پہ لکھا ہے کعبۃ المستضعفین، یہ مجبور لوگوں کا کعبہ ہے، اور پاکستانی شیعہ تعویل کرتے پھر رہے ہیں کہ جی قبلہ تو نہیں، البتہ خمینی کی قبر کا طواف کعبے کی زیارت کے مطابق. تم اس لیے حرمین سے ہی بین میں بموں کے دھماکے کرتے ہو؟ تم اس لیے وہاں تقریب کاری کر رہے ہو کہ تم ابو بکر و عمر کے مقدس لاشیں نکالو؟ تم اس لیے تقریب کاری کرتے ہو کہ خمینی کی قبر بیت اللہ بن جائے؟ خمینی وقت کا امرا تھا، ہم نائی وقت کا امرا ہے. ان کافروں کے خلاف جرت کے ساتھ جنگ لڑی جائے
انشاءاللہ.
ہمیں کوئی اچھا کہے برا کہے تانے دے نہ دے اس کی مرضی ہے، ہر تاریخ کی مخالفت ہوتی ہے. ہم یہ جذبات لے کر نہیں اٹھے کہ ہر شخص ہماری تعریف کرے، ہم ایک ارادہ لے کر اٹھے، ہم ایک پروگرام لے کر اٹھے، اس پہ ہم دلیل رکھتے، اس پہ ہم ایک واضح راستہ واضح لائن رکھتے. میں شکر گزار ہوں سپاہ صحابہ پشاور کا کہ جس نے آج اور کل کے پروگرام کو ترتیب دیے، پھر کل کنونشن کو ترتیب دیے، اور انجمن سپاہ صحابہ پاکستان کی دھرتی پر ایک مضبوط ترین کانفرنس مارچ میں عالمی دفاع صحابہ کانفرنس کر کے آل سنت کے سنی حقوق کو پیش کر کے اصحاب رسول کے تقدس و تحفظ کے آئین کے لیے ایک اساس اور بنیاد مہیا کرنا چاہتی ہے، کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دیں گے؟ میں عرض کر رہا تھا، بات ختم کرنا چاہتا ہوں، سنی حقوق بھی ہمارا حق ہے، پاکستان کا صدر سنی ہو حق ہے یا نہیں، پاکستان کا وزیر اعظم حق ہے، توجہ کیجئے، ہماری زکات ہمارا عشر، شیعہ زکات نہیں دیتا، شیعہ عشر نہیں دیتا، توجہ میری طرف ہے، کوئی نہیں جاتا انشاءاللہ، انہیں سمجھا شاید میں ختم کر رہا ہوں، شیعہ زکات نہیں دیتا، شیعہ عشر نہیں دیتا، لیکن اسی زکات اور عشر سے پیسہ سیاہ مدارس پہ لگتا ہے، ایسا کا گستاخ، ایسا کا دشمن طالب علم میری قوم کے خون پسینے کی کمائی سے پلتا ہے، ہم اس زکات اور عشر کے پیسے کو سیاہ پہ لگنا گوارا نہیں کرتے ہیں، آل و سنت کے اکثریتی آبادی کے حق کو غصب کیا جا رہا ہے، جس حق کو ہم ہر قیمت پہ حاصل کر کے دم لیں گے، گرانی کرر توجہ رہے ذرا، عرصہ دراز سے سنیت کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں خلفائے راشدین کی ایام سرکاری طور پہ منائے جائیں، محمد علی جناح کا ڈے منایا جاتا ہے، ڈاکٹر اقبال کا دن منایا جاتا ہے، ابو بکر و عمر کا دن نہ منایا جائے، کیا رائے آپ کی، منایا جائے یا نہ منایا جائے؟ ہزاروں محمد علی جناح، ہزاروں ڈاکٹر اقبال، بلکہ محمد علی جناح اور ڈاکٹر اقبال کی بات تو بات کی ہے، ہزاروں غوث اور کتب ابو بکر عمر کے جوتے کی نوک پہ قربان کر دوں، پاکستان میں محمد علی جناح کا دن منایا جائے، ابو بکر کا دن کیوں نہ منایا جائے؟ آل و سنت کو یہ حق دیا گیا 42 سال میں، حق ہمیں یہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ فوج میں نشانے حیدر ملتے، نشانے عمر کیوں نہیں، نشانے ابو بکر کیوں نہیں، نشانے خالد بن ولید کیوں نہیں؟ ابو فوج میں نشانے حیدر مل رہا ہے، مجھے کوئی اختلاف نہیں، حیدر کرار میرے ایمان کا حصہ ہے، ملنا چاہیے، لیکن نشان ابو بکر ملے یا نہ ملے؟
ملے،
وہ ابو بکر جس کی بہادری اور شجاعت کا یہ عالم ہے کہ ہجرت کی رات مشکل ترین رات میں پیغمبر کے ساتھ گئے، وہ ابو بکر جس کی بہادری کا یہ عالم ہے کہ مرتدین کے خلاف تنہا لڑنے کے لیے تیار تھے، کیوں نہ نشان ابو بکر فوج میں آئے؟ نشان عمر کیوں نہیں؟ عمر وہ بہادر ہے جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، عمر وہ بہادر ہے جس نے کیسر لیا ہے، عمر وہ بہادر ہے جس نے کسرا لیا ہے، عمر وہ بہادر ہے جس نے بیت المقدس لیا ہے، عمر وہ بہادر ہے جس نے پہلی نماز بیت اللہ میں رسول کا باڈی گارڈ بن کر رسول کو پڑھوائی ہے، اس عمر کا نشان بہادری فوج میں کیوں نہ آئے؟ 42 سال گزر گئے، اصحاب رسول کو پسے پشت ڈالا گئے، سنی حقوق تباہ کیے گئے، سنی حقوق برباد کیے گئے، توجہ کیجیے، نصاب تعلیم میں سیت نے ڈانٹ لکھی، نصاب تعلیم میں سیت نے سنی کے حقوق پامال کیے، حتیٰ کہ سیوں نے پاکستان میں اسلام کو تقسیم کیے ہے، اسلام کے دو حصے کیے، آج کل جس یونیورسٹیز میں نصاب پڑھایا جاتا ہے، ایک نصابی کتاب پہ لکھے شیعہ بچوں کے لیے لازمی اسلامیات، ایک کتاب پہ لکھے سنی بچوں کے لیے لازمی اسلامیات، اسلام ایک ہے دو نہیں ہے، سیوں نے اسلام دو کر دیے، اس کے بعد بھی کوئی شروع رہ جاتا ہے ان کے کافروں نے، دو اسلام کیسے بن گئے، دو دین کیسے بن گئے، شیعہ دین یاد سنی دین یاد کیا مانا، شیعہ اسلام یاد سنی اسلام یاد کیا مانا، اسلام ایک تھا ایک ہے ایک رہے گا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام کو پاکستان کی دھرتی پہ تقسیم کیا گیا، ہم اس تقسیم کا خاتمہ چاہتے ہیں، دین ایک ہے اسلام ایک ہے، شیعہ الگ نصاب پڑھنا چاہتا ہے تو اس نصاب کا نام اسلامیات نہیں ہوگا، اس نصاب کا نام دینیات نہیں ہوگا، جس میں ایسا کے خلاف لکھو اسلام
اسلام کیسا جس میں عمر کے خلاف لکھو، اسلام کیسا جس میں ابو بکر کے خلاف لکھو، اسلام کیسا جس میں مسئلہ رجت لکھو، اسلام کیسا جس میں متا لکھو، اسلام کیسا جس میں ابو بکر کی خلافت کا انکار کیا گیا ہو، اسلام کیسا جس میں مادی کی غیبوبت کو بیان کیا گیا ہو کہ مادی پیدا ہو چکے ہیں غار میں غیب ہے، یہ اسلام کیسا؟ ہم اس کو نہیں مانتے اسلام، یہ کوئی اور شاہ ہے، ہم اس تقسیم کو ختم کرانا چاہتے ہیں، یہ وہ سنی حقوق ہے جسے 42 سال سے عدم کیا جا رہا ہے، غصب کیا گیا، سنجمن سپاہ صحابہ ان حقوق کی جنگ لڑے گی، جرت کے ساتھ لڑے گی، ہم ان حقوق کی پہلے پرچار کریں گے ان حقوق کا، پھر فضا تیار کریں گے، پھر سپاہ صحابہ سب پہ کفن پہنے گی، پھر سپاہ صحابہ گری پہنے گی، پھر سپاہ صحابہ اب کڑی پہنے گی، بلکہ پہن چکی ہے، ہم گرے بان پکڑ کر اسمبلیوں کے سامنے دھرنے مار کر اسمبلیوں کا گھیراؤ کر کے ملک کی سڑکیں شاہراہوں پر دھرنے مار کر ٹریفک روک کے ادھم مچا کے اپنے حقوق لیں گے یا ہم لٹ جائیں گے یا پوری قوم کے حقوق حاصل کر کے دم لیں گے، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ تائید کرتے ہیں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے تائید سامعین محترم، خمینی کی زندگی کا آخری کفر، خمینی کی زندگی کا آخری کفر، توجہ کیجیے، خمینی کی زندگی کا آخری کفر اور میری آخری گفتگو آج کے جلسے کی، توجہ نہیں آپ کی تو بس کر دی، خمینی کی زندگی کا آخری کفر اور میرے آج کے جلسے کی آخری گفتگو، اونچی آواز سے بولیے، خمینی کی زندگی کا آخری کفر، ہاں اس سے پہلے ایک بات کہہ سکا، عام طور پر میں مختلف مقامات پر گیا ہوں، ایک سوال عام کارکنوں نے کیا کہ جی کیوں نہ پہلے ایسی جدوجہد کرے کہ پہلے حکومت پہ قبضہ کر لیں تو یہ ساری برائیاں خود بخود مٹ جائیں، توجہ ہے جی، تبلیغی جماعت کو تبلیغ کرو، بسترے رکھ دو، حکومت لیں گے نمازیں لوگ خود بخود پڑھنے لگ جائیں گے، مجلس تحفظ ختم نبوت کو کہو، درختوں کو تالے لگا دو دفتروں کو، ہم حکومت پہ آئیں گے قادیانیت کے لیے، سیدنا صدیق اکبر کا فیصلہ نافذ کر دیں گے، قادیانیت خود بخود مٹ جائے گی، بلکہ ایک بات اور بھی کہتا ہوں، رشدی کی کتاب کے خلاف بھی پاکستان میں احتجاج نہیں چاہیے تھا، ہم حکومت پہ آتے رشدی کو خود بخود حاصل کر کے قتل کرا دیتے، نہیں سمجھا ہم سے کوئی نہیں سمجھا، یعنی جب تک حکومت نہ آئے زنا ہوتا رہے ہم نہ بولیں، جب تک حکومت نہ آئے چوری ہوتی رہے ہم، جب تک حکومت نہ آئے ابو بکر و عمر کو کافر و منافق لکھا جاتا رہے ہم نہ بولے، جب تک حکومت نہ آئے اس وقت تک کفر چھپتا رہے ہم نہ بولے، جب تک حکومت نہ آئے لوگ بے ایمان ہو کر مرتے رہے ہم انہیں رائے حق نہ دکھائیں، ہم سب اعتراف کرتے ہیں کہ حکومت نہ آئے، ہم کہتے ہیں 42 سال میں جو ہماری حکومت نہیں آئی ہے، اگر اس 42 سال میں اکابر علماء عقیدے کا تحفظ بھی نہ کرتے، مسلک کا پرچار بھی نہ کرتے، لوگ بے ایمان ہو کے مر گئے ہوتے تو آپ کی حکومت ذمہ دار ہوتی یا مولوی ذمہ دار ہوتا، آج بھی ہم کہتے ہیں ہم حکومت لینے کے حق میں ہیں اور لینی چاہیے، وہ مولوی غلط کہتا ہے جو کہتا ہے میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ غلط کہتا ہے، ضرور سیاست سے تعلق ہے، اور جب اقتدار پہ بے نظیر جیسے لوگ ہوں تختہ الٹ دینا فرض ہے، ہم اس حق میں ہم قطعاً اس کے خلاف نہیں، لیکن جب تک حکومت پہ ہم قابض نہیں ہوتے اس وقت تک کفر کے خلاف آواز اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، اٹھانی چاہیے یا نہیں اٹھانی چاہیے، اپنی عوام کو مطلع کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ایران کو راہیں دے دوں، ایران کے گماشتوں کے لیے راستے ہم مار کر دوں، وہ ایران سے آ کر یہاں تبلیغ کرتے رہے اور ہم کہیں حکومت آئے گی تو خود بخود مٹا لیں گے، کیسے مٹا لیں گے، پتہ نہیں ایسی حکومت کبھی آتی بھی ہے یا نہیں آتی، ساری جنگوی زبان ہے، ایک پتر نے مانوا کہ اما میں تھانے دار بن گیا نہ تو پہلے لتر تین مارنے، وہ کیا پترا بن گیا، انہوں ہماری حکومت کی تو وہی پوزیشن، ایک مثال ہمارے صدرات سے رٹے ہوئے، درخت سامنے پڑا ہے منظر پہ جانا ہے، درخت ہٹاؤ منظر پہ پہنچنا ہے، آگے ہر کوئی اپنی اپنی راہیں لے لے گا، لیکن باہر درخت تو ہٹے، چلو بھائی ٹھیک ہے درخت ہٹاؤ، درخت ایوب تھا ہٹ گیا، منظر پہ پہنچنا چاہیے تھا یہ نہیں پہنچے یا آگے یہ دوسرا درخت، پھر ہم ہر گئے ایمان کو ساتھ لے کے چل پڑے، درخت ہٹانا ہے، منزل پہ ہر کوئی اپنی اپنی جائے گا. یا کے بعد بھٹو آ گیا, پھر وہ درخت ہٹایا, وہ ہٹا تو صدر زیاد درخت کے طور پہ آ گیا. پھر آگے اس کو ہٹاؤ, منزل پہ جانا ہے. ہر جو ایمان کو ساتھ لے لیا کہ منزلیں اپنی اپنی لے کر درخت ہٹائیں. اب درخت ہٹ گئے, درخت نہیں آ گئی, ٹھیک ہے؟ درخت ہٹ گئے, درخت نہیں آ گئی. اب درخت نہیں ہٹاؤ, کیوں بھائی؟ منزلیں اپنی اپنی, لیکن یہ تو ہٹے. اب درخت نہیں ہٹ جائے گی تو دوسرا درخت نواز شریف کی صورت میں آ جائے گا, پھر وہ ہٹاؤ. یعنی ساری زندگی ہمیں ماں نے ان درختوں کو ہٹانے کے لیے جنم, کوئی پالیسی نہ ہو, کوئی راستہ نہ ہو, کوئی لائے عمل نہ ہو, کوئی لینڈ ہو. میری باتیں کر بھی ہوں گی لیکن مجھے علماء دیوبند کی گھٹی ہے. میں سچ کہنا چاہتا ہوں اور ضرور کہنا چاہتا ہوں, چاہے کوئی راضی ہو یا نواز ہو, ہم واضح طور پر وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں جو مفتی محبوب نے کیے. جب کوئی جھک کے ہمارے ماتحت چلے گا ہم لے کے چلیں گے, لیکن کسی کا ٹوپی بن کر, ٹاؤس بن کر, چنچا بن کر, کاسا لیس بن کر ہم نہیں چلنا چاہتے. سنی حقوق کی جنگ لڑے گی, لڑنی چاہیے یا نہیں لڑنی چاہیے؟ سپاہ صحابہ شیعہ کے کفر کو وعدہ کرے گی, خمینی کی زندگی کا آخری کفر. بتلاؤں, وقت ہو گیا میرا, وقت ہو گیا. خمینی کی زندگی کے آخری کفر پر بحث آئندہ انشاءاللہ, زندگی باقی, ملاقات باقی.